ایک تو سوال یہ ہے کہ حج بدل عورت کا عورت کرنا ضروری ہے یا مرد کا مرد؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حج بدل میں عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو، عورت یا مرد جو بھی چاہے کر سکتا ہے. کوئی یہ پابندی نہیں ہے کہ عورت کی طرف سے عورت ہی کرے اور مرد کی طرف سے مرد ہی کرے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ اثر والا مسئلہ تو بچپن سے ہم سنتے رہے ہیں، اس کے بعد جنگ کا کیا ہوا؟ کوئی اس کو بیان نہیں کیا کرتا کہ کیا ہوا. ہاں، ہم تو تقریباً کتنے 3-4 ہفتے ہو گئے شاید یہ احزاب کا اور قریظہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو اس میں یہ پورا واقعہ کہ شاید کسی نے سننے سے پہلے ہی، ہاں سوال شاید شروع کا ہے تو بات آگے ہونے سے پہلے ہی شاید سوال لکھ دیا ہوگا، تو واقعے کی تفصیل تو آگے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا، کون کون سے اہم واقعات پیش آئے تھے، جو اہم باتیں تھیں ان کا بھی تذکرہ کر دیا گیا، تو شاید یہ سوال واقعہ سننے سے پہلے لکھ دیا ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہے حدیث میں موت کی دعا کرنا تو درست نہیں ہے. مگر کسی کو بیمار دیکھ کر یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میری موت، کہ میری عمر ان کو لگا دے، ان کی زندگی تو امت کے کام آئے گی. کسی کو بیمار دیکھ کر یہ دعا کرنا کہ یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، ان کو صحت قوت عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے دے، یہ تو ٹھیک ہے. اپنی عمر کا کسی کو دینا یہ تو ہمیں اختیار ہی نہیں ہے. ہمیں اختیار ملے تو الگ بات ہے. اگر کسی نے اس طرح دعا کر لی تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی عمر اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے. انبیاء علیہم السلام کی بات مختلف ہوتی ہے، انبیاء علیہم السلام کی بات مختلف ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام میں سے ہی ضمناً تذکرہ کر رہا ہوں، مسئلہ تو میں نے بتا دیا. حضرت آدم علیہ السلام جب انہوں نے ان کے سامنے ان کی ذریت کو پیش کیا گیا تھا شروع دور میں، جب تک ابھی تک انسانوں کو دنیا میں ابھی تک بھیجا نہیں گیا تھا، آدم علیہ السلام اور تمام کے ان کے سامنے تمام ان کی ذریت پیش کی گئی. ایک سرسری نظر جب انہوں نے ڈالی تو ان کو ایک بہت ہی نورانی، کوئی بہت اچھی، کوئی اچھا اولاد میں کوئی نظر آیا. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ ان کے جو پیشانی کے درمیان جو نور اور چمک ہے نا، یہ کوئی خاص چیز ہے، یا اللہ یہ کون ہے؟ یہ داؤد ہوں گے، داؤد علیہ السلام. ان کی عمر کتنی ہے؟ اتنی ہے. تو یا اللہ میری عمر کے 40 سال ان کو دے دیجئے. آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی تھی. تو خیر، یہ انبیاء کی بات مختلف ہوتی ہے، اور میں نے جیسے بتایا کہ اس طرح کوئی اگر دعا کرتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی عمر تو مقرر ہی ہے، اور اتنا ہے کہ ہاں کسی کو دعا دینی ہو تو یہ دعا دے سکتے ہیں کہ اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے، اضافہ کر دے اس کی صحت کے ساتھ، ان کی عمر میں عمر اور لمبی طویل کر دے. پھر بھی ظاہر ہے جس کی جو عمر ہے وہی ہے، ہم صرف دعا ہی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے گویا اس کے لیے عافیت اور خیر مانگ رہے ہیں. اور بہت سی دعائیں جس کو ہم کہتے ہیں تقدیر معلق، ہم تقدیر کے مسائل ایک مستقل ہیں، تقدیر معلق جس کو کہا جاتا ہے، کہ بعض وہ احکام ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن فرشتوں کو یہ بتایا کہ اگر اس کے حق میں دعا کی جائے تو ان کو یہ دے دینا، دعا نہ کی جائے تو یہ کر دینا، اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ظاہری اسباب کے لحاظ سے اس طرح کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مشینی ذبیحہ کیا چاروں ائمہ میں؟ پہلے زمانے میں چونکہ مشینی ذبیحہ کا مسئلہ تھا ہی نہیں، یہ تو مسئلہ اب وجود میں آیا. اگر ائمہ کے زمانے میں ہوتا تو آسان ہو جاتا کہ جو حنفی امام حنیفہ کے مسلک کے لحاظ سے عمل کر لیتے، جو شافی ہیں اس کے لحاظ سے عمل کر لیتے. یہ مسئلہ کوئی حنفی شافی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، یہ تو بات کا ہے. تو ہمیں اپنے طور سے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا، جو اصول ہمارے ائمہ نے بیان کیے ہیں ان اصولوں کے لحاظ سے، اور قرآن و حدیث میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس کے لحاظ سے یہ حلال ہونا چاہیے یا حرام ہونا چاہیے. اصول سب کے ایک ہی ہیں تقریباً، تھوڑا سا فرق ہے. تو ان اصولوں کے لحاظ سے تو فرق نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شافعی اور حنفی وغیرہ مسلک میں یہاں اختلاف ملے. البتہ دلیل کو کس طریقے سے دیکھنا ہے اس کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے اور اسی وجہ سے اختلاف آتا ہے. تو یہ حنفی مسئلہ یعنی حنفی شافعی اختلاف اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اچھا بچوں کو کیسے سمجھائیں. بچوں کو اصل یہ ہے کہ احرام کی بات بظاہر سوال اگر میں سے ہی سمجھاؤں کہ بچوں کو کس طرح سمجھائیں کہ احرام ضروری ہے اور احرام میں احرام کے اصولوں کی پابندی ضروری ہے, وہ تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ ان کا جب ذہن بنایا جاتا ہے کہ دیکھو ہر چیز میں جو شریعت جیسے کہتی ہے اس طریقے سے ہم عمل کرتے ہیں, تو یہاں پر بھی شریعت نے مردوں کے لیے ایک لباس مقرر کیا ہے, خوشبو نہیں لگا سکتے تو ظاہر ہے کوئی نہیں پوچھتا کیوں, مغرب کی 3 رکعت ہے تو کیوں. تو یہاں پر بھی بس اسی طرح ہے کہ جو جس طرح شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کے لحاظ سے ہم عمل کرتے ہیں. تو ہمیں بس یہی ہے کیوں طواف میں 7 چکر لگاتے ہیں, کیوں کعبہ کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو ہر چیز میں اگر کیوں کا سوال ہے تو ظاہر ہے مشکل ہے. تو یعنی ظاہر ہے اصل تو یہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے کر رہے ہیں, تو یہاں پر بھی اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے کر رہے ہیں. یہ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اصل نام ہے اتباع کا, چاہے کوئی بات ہماری پوری طرح سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو, جو شریعت نے حکم دے دیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر لو تو اس پر ثواب ملے گا. تو ثواب کی امید دلا کر یہی ان سے کام کروایا, اسی طرح ان کو سمجھایا جائے گا. کوئی اچھی کتاب جس میں ہم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ سکیں. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حالات پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ویسے تو سیرت کی کتابوں میں بھی اگر کسی کے پاس سیرت کی کتاب ہے, سیرت مصطفیٰ, تو اس میں ازواج مطہرات کے حالات ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بھی مل جائیں گے. اور مستقلاً کتابیں بھی ہیں اس عنوان پہ کی کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات اور سیرت پر لکھی گئی ہیں. جہاں انسان کو کوئی اسلامی بک سٹور اگر معلوم ہو تو ان سے رابطہ کر کے انسان ان کتابوں کے وہاں کیا مل سکتا ہے. اصل یہ کہ کس جگہ انسان رہتا ہے اور وہاں کیا مل سکتا ہے, یا آن لائن انسان سرچ کرے اور وہاں سے کیا مل سکتا ہے, اصل وہ ہے, ورنہ کتابیں تو موجود ہیں اس عنوان پر. سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس عصر کی نماز شافعی مسلک سے ہوتی ہے, اگر کبھی جماعت چھوٹ جائے تو تاخیر کرنا یا نہیں. عصر کی نماز جہاں پر شافعی مسلک کے لحاظ سے ہوتی ہے, یہ شافعی مسلک کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے اور صاحبین بھی, یعنی ہمارے حنفیہ میں امام حنیفہ کے جو شاگرد ہیں صاحبین, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے, وہی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. تو اگر کوئی اس کے مطابق عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, جماعت سے نماز پڑھنے کی وجہ سے تو جلدی ہی پڑھے, وہ تو ٹھیک ہے جلدی پڑھ لے تاکہ جماعت سے نماز ہو جائے, اور اگر جماعت چھوٹ جائے تب بھی جلدی پڑھ سکتے ہیں. اتنا ہے کہ اگر جلدی نہیں ہے تو تھوڑا سا تاخیر سے پڑھ لیں تاکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل ہو جائے, بہتر ہوگا احتیاط پر عمل کر لیں. لیکن اگر کوئی جماعت چھوٹنے کے باوجود بھی جلدی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. ہمارا نزدیک عصر کے وقت شافعی مسلک کے موافق, جس کو ہم شافعی مسلک کہتے ہیں, مثل اول کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے کوئی اگر نماز پڑھ لیتا ہے, اس لیے کہ صاحبین کا بھی یہ مسلک ہے, امام شافعی کا ہے, امام مالک, امام احمد کا, سب کا ہے. تو ان کے لحاظ سے چونکہ وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے, کوئی اس وقت نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں بہتر ہے کوئی جلدی نہ ہو تو دیر سے پڑھے تاکہ احتیاط پر عمل ہو جائے. سوال یہ ہے کہ نماز میں ہمیں تکبیر کہنا ضروری ہے جب ہم دوسری منتقل ہو رہے ہوں, اللہ اکبر جب نماز شروع کرتے ہیں اس وقت تکبیر کہنا یہ تو لازم ہے، وہ تو لازم ہے. اس کے بعد جتنی تکبیرات ہیں، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، یہ جتنی تکبیرات ہیں انتقال کہلاتی ہیں، یہ سنت ہیں، یہ واجب یا فرض نہیں ہے. لیکن سنت ایسی سنت کہ اس کی تاکید ہے، ہمیشہ امت کا عمل رہا ہے تو ضرور کرنا چاہیے. لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے چھوڑ دی تکبیر تو نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو نہیں ہوگا. اہل بیت کی محبت میں اضافہ کیسے کریں؟ ان کے حالات پڑھیں، ان کے کمالات پڑھیں. واقعی وہ ایسے صاحب کمال تھے، ایسے حالات ان کے تھے. اولیاء اللہ کے جب حالات پڑھتے ہیں تو ان سے عقیدت پیدا ہوتی ہے. صرف جو بعد کے حضرات تھے، تابعین وغیرہ میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد، حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد میں ہم دیکھیں، جعفر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسے ایسے عجیب کمالات کے لوگ تھے یہ. عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیات دی تھیں. تو سخاوت دیکھ لیں، ان کی عبادت دیکھ لیں، ان کے اخلاق دیکھ لیں، حالات پڑھیں گے تو ان سے محبت بڑھے گی. اچھا، احرام کی حالت میں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ خانہ کعبہ کو چھوا، میں دم کیسے ادا کروں؟ کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس میں دم کیوں لازم ہوا، دم کی کون سی بات ہوئی؟ بہرحال یہ جو سوال، جو بات بیان کی ہے، اس میں تو دم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اگر کسی پر واقعتاً دم لازم ہو جائے تو پھر وہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کو انسان ان سے رابطہ کر لے اور دم کا انتظام کر دیتے ہیں. ان کو انسان پیسے دے دے، جو بھی اس کی رقم بنتی ہے، اور اس سے دم ادا کرایا جا سکتا ہے. وہاں بعض ادارے ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے حضرات ہیں، تو ان سے رابطہ کر کے کوئی نہ کوئی انسان وہ ذریعہ بنا لیتا ہے کہ کتنا خرچہ ہوگا، وہ خرچہ بتا دیں گے، ان کو جو خرچہ ہے وہ دے دیں اور وہ ہماری طرف سے دم کا انتظام کر دیتے ہیں. وہ نہیں، ذبح کرانا اور غرامہ میں تقسیم کرنا ظاہر ہے ایک مستقل کام ہے. تو اگر وہ بھی اپنے لیے کچھ زائد رکھنا چاہیں اس کام کے لیے تو ان کو اس کے بھی اجازت ہونی چاہیے. اور ہے کہ ٹھیک ہے، وہ بھی اس لیے کہ ظاہر ایک کام ہے کہ یہ سب کرنا اور تقسیم کرانا. وہاں کچھ حضرات ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن اس سوال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے سے دم لازم نہیں ہوتا. پرفیوم ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ہلکی سی خوشبو ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھ پر عطر لگایا، قصدن لگایا. تو ہلکی سی اگر خوشبو لگ گئی، صدقہ دے دیں، اس کی وجہ سے دم نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ انسان باقاعدہ خوشبو اپنے ہاتھ پر ملتا ہے اور پورے ہاتھ پہ لگا لیتا ہے تو دم ہوگا. کعبہ کو ہاتھ لگایا اور کعبہ کے غلاف میں خوشبو ہوتی ہے، ہلکی سی خوشبو ہو گئی، تو چونکہ مقصد خوشبو لگانا تھا نہیں، اور نہ خوشبو اصل خوشبو لگائی ہے، وہ تو اصل کعبہ کو ہم نے ہاتھ لگایا ہے، اور ہاتھ پر یعنی خوشبو تو آ گئی، لیکن خوشبو باقاعدہ عطر کا کوئی اثر نہیں ہے کہ گیلا ہو یا کچھ ہو، تو دم نہیں ہے، صدقہ ادا کر دے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر جمعرات کو جمع ہوں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.